بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ آج کے پروگرام میں ہم زیادہ تر گفتگو کریں گے مسئلہ فلسطین اور عالمی یوم القدس کے حوالے سے، لیکن آئیے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
طلبہ سے قائد انقلاب کا اہم خطاب۔ ایشیا میں امریکی جنگی طیاروں کی تعیناتی۔ برصغیر میں عالمی یوم القدس۔ ساز باز کے تازہ مذاکرات اور فلسطینیوں کی نسل کشی۔ عالمی یوم القدس۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahartv.ir۔
جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ گزشتہ دنوں قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے طلبہ و طالبات کے نمائندہ وفود نے ملاقات کی، جس میں قائد انقلاب اسلامی نے مختلف معاملات، خاص طور پر مختلف میدانوں میں اسلامی جمہوری ایران کی ترقی پر روشنی ڈالی، اور ساتھ ہی علاقے کے حالات اور خاص طور پر مصر اور شام کے حالات کا ذکر کیا۔ قائد انقلاب اسلامی کے خطاب کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی سے گزشتہ دنوں طلبہ و طالبات کی ایک بڑی تعداد نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں قائد انقلاب اسلامی نے ملک کے علمی و سائنسی، ثقافتی، سماجی، معاشی اور سیاسی مسائل پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اسلامی انقلاب کے اہداف اور امنگوں کا ذکر کرتے ہوئے اسلامی بیداری جیسے چند اہم معاملات کا بھی جائزہ لیا، اور علاقے کے ممالک میں ان کے نشیب و فراز کو بھی بیان کیا۔ آپ نے علاقے کے بعض ملکوں میں جاری صورتحال اور واقعات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان حوادث و واقعات سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ان ممالک میں اسلامی بیداری کے گہرے اثرات موجود ہیں، لیکن اس عمل کو صحیح طریقے سے آگے نہ بڑھائے جانے کی وجہ سے آج مصر جیسے بڑے ملکوں کی صورتحال دردناک بن گئی ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے شیعہ و سنی کے درمیان اختلاف اور پھوٹ ڈالنے کی دشمنان اسلام کی کوششوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شیعہ مسلمانوں کو دنیا کے مختلف علاقوں میں صرف اس لیے سرکوب کیا جا رہا ہے کیونکہ دشمن کا خیال ہے کہ شیعہ مسلمان اسلامی جمہوریہ ایران کے حامی ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ بہت سے ممالک میں اہل سنت بھائی بھی انتہائی شدت کے ساتھ اسلامی نظام کی حمایت کر رہے ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنے خطاب میں علاقے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں ایسے بنیادی نکات کی جانب اشارہ کیا کہ جو استکباری طاقتوں کے فتنہ پرور گروہوں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ اسلامی بیداری کی عظیم تحریک کو اگرچہ آج مصر جیسے بعض ملکوں میں تلخ و ہولناک حوادث کا سامنا ہے، تاہم یہی تلخ حوادث و واقعات مذہبی، قومی، سیاسی اور فرقہ واریت جیسی مہلک آفات کی جانب رائے عامہ کی توجہ مبذول کرنے کی ضرورت کو دو چندان کر دیتے ہیں۔ اگر بعض اسلامی ملکوں میں داخلی جھڑپوں کا بغور جائزہ لیا جائے تو ان واقعات کے پس پردہ دشمن کا ہاتھ ہونا واضح ہے۔ تجربے سے بھی اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس قسم کی سازشیں مغرب اور عالمی صہیونزم کی خفیہ اداروں کی جانب سے تیل کے ڈالروں اور خاص طور پر عرب دنیا کے بعض خود فروختہ سیاستدانوں کی مدد سے رچائی جا رہی ہے۔ اس وقت ایک طرف لیبیا، مصر اور تیونس اور دوسری جانب شام ہے جو ایک اور رخ سے اس فتنے کی آگ میں جل رہا ہے۔ یہی صورتحال پاکستان، عراق اور لبنان کی بھی ہے، لیکن تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلم قومیں تسلط پسند طاقتوں کی سیاسی سازشوں کی زنجیریں توڑ سکتی ہیں۔ اس حقیقت کی مصداق ملت ایران اور اسلامی جمہوریہ ایران ہے جو استکباری طاقتوں کے مقابلے میں استقامت و پامردی کی مثالی نمونہ ہے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے امریکہ مختلف سازشوں اور ہتھ کنڈوں کے ذریعے ملت ایران کے مقابلے میں آ گیا، اور آج بھی اپنے اسی عمل کو دھمکی، پابندیوں اور اسلامی انقلاب کے اہداف و مقاصد اور امنگوں کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈے کی شکل میں جاری رکھے ہوئے ہے۔ بلا شبہ اسلامی بیداری کی راہ سے منحرف کرنے کے لیے پنہا اور آشکار سازشوں کا سامنا ہے۔ جو بات اس مرحلے میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے وہ اسلامی ملکوں میں اسلامی بیداری کے لیے طویل المدت اہداف کا تعین ہے، اور قائد انقلاب اسلامی نے اسی حقیقت اور ضرورت کی نشاندہی کی ہے۔
ناظرین، گزشتہ دنوں امریکی صدر نے، یعنی 2012 کے آغاز میں امریکی صدر نے امریکہ کی نئی دفاعی اسٹریٹجی کا اعلان کیا تھا، اور اس دفاعی اسٹریٹجی کے تحت امریکہ اب ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے میں اپنی فوجی طاقت میں اضافے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ایک امریکی جنرل نے کہا ہے کہ امریکہ بہت جلد تھائی لینڈ، ہندوستان اور دیگر ایشیائی ملکوں میں اپنے جنگی طیارے اور بحری بیڑے تعینات کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کے مقاصد کیا ہیں، اس خطے میں امریکہ کے فوجی عزائم کیا ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے ایک رپورٹ ہمارے ساتھیوں نے تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
ایک امریکی جنرل نے ایشیا و بحر کاہل کے علاقے میں امریکی جنگی جہازوں کی تعیناتی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اس خطے میں اپنی فوجی موجودگی کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنرل ہربرٹ کا کہنا تھا کہ امریکہ تھائی لینڈ، ہندوستان، سنگاپور اور آسٹریلیا میں مزید جنگی طیارے تعینات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکی فضائیہ اس اسٹریٹیجک علاقے میں بہت جلد ایندھن فراہم کرنے والے جہازوں کے ساتھ ساتھ جنگی طیارے بھی بھیجے گی۔ امریکی جنرل کا کہنا تھا کہ آئندہ سال تک آسٹریلیا میں امریکی جنگی طیاروں کی تعیناتی کا قوی امکان ہے، اور بقول ان کے یہ اقدام بر اعظم ایشیا میں فوجی موجودگی کو تقویت دینے کے پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے مرحلے میں سنگاپور اور ہندوستان میں امریکی جنگی طیارے تعینات کیے جائیں گے۔ جنرل ہربرٹ نے واضح کیا کہ امریکہ نے صرف اور صرف ایشیا کے لیے اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا ہے، اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہم بحر کاہل کے علاقے میں اپنے اتحادیوں کا نیٹ ورک بڑھانا چاہتے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی فوجی اسٹریٹجی میں ایشیا کی جانب رجحان میں اضافہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تبدیلی دراصل چین کے گرد اپنے اتحادیوں کا حصار کھینچنے کی کوشش ہے۔ یہ وہی اسٹریٹجی ہے جو مغرب نے سرد جنگ کے دوران سابق سوویت یونین کے خلاف استعمال کی تھی۔ امریکہ کے فوجی حکام کا دعویٰ ہے کہ وہ چین کا محاصرہ کرنا نہیں چاہتے، بلکہ چین اور بحر الکاہل کے دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر خطے کے امن و استحکام کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اپنے 60% بحری بیڑوں کی اس خطے میں تعیناتی امریکی دعوے کی نفی کر رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ صدر باراک اوباما نے جنوری 2012 کے اوائل میں امریکہ کی نئی فوجی اسٹریٹجی کا اعلان کیا تھا۔ یہ اسٹریٹجی چین کی بڑھتی ہوئی دفاعی اور فوجی طاقت کے مقابلے میں ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے میں فوجی موجودگی میں اضافہ اور امریکہ کو درپیش چیلنجوں پر مرکوز ہے۔ امریکی اسٹریٹجک ماہرین کی رائے یہ ہے کہ اس وقت ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے سے اہم خطرات درپیش ہیں، لہذا فطری بات ہے کہ پینٹاگون کی ساری توجہ بھی اس خطے کی جانب مرکوز ہوگی۔ امریکہ کے بعد چین ہی ایک ایسا ملک ہے جو دنیا میں دفاعی اخراجات پر سب سے زیادہ رقم خرچ کرتا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کے دفاعی اخراجات اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنے سرکاری سطح پر بیان کیے جاتے ہیں۔ امریکہ کی مداخلت پسندانہ پالیسیوں کے مقابلے اور اس کی نئی فوجی اسٹریٹجی کے تناظر میں، جس میں صراحت کے ساتھ چین کو ایک خطرہ قرار دیا گیا ہے، چینیوں میں میزائل ٹیکنالوجی کی ترقی سمیت اپنی دفاعی توانائیوں میں اضافے اور جدیدکاری کی سوچ پیدا کر دی ہے۔ اس خطے میں امریکہ کی فوجی قوت میں اضافے کی ایک اور اہم وجہ سمندری حدود کے بارے میں چین کے اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ پائے جانے والے اختلافات بھی ہیں، جن کی وجہ سے مشرقی ایشیا کے علاقے میں اسلحے کی ایک دوڑ شروع ہو گئی ہے۔ دوسری جانب شمالی کوریا کا معاملہ اور خاص طور پر اس کے بیلسٹک میزائلوں جوہری پروگرام کے ساتھ چین کی دفاعی ترقی کو دیکھتے ہوئے جاپان اور جنوبی کوریا کو ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ جدید ترین ہتھیاروں اور خاص طور سے میزائل شکن نظام اور جنگی طیاروں کی ضرورت ہے، اسی لیے وہ اس کی خریداری کر رہے ہیں۔ جو بات پوری طرح سے واضح ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی نئی فوجی اسٹریٹجی کا مرکز و محور چین اور اس خطے میں چین کے دفاعی اقدامات پر استوار رہے گا۔ امریکہ نے دوسری عالمی جنگ کے بعد مشرقی ایشیا میں اپنے اتحادیوں کے ذریعے اس خطے میں اپنی بالادستی قائم کر رکھی ہے، لیکن چین کے سر ابھارنے اور اس کی دفاعی اور فوجی قوت میں اضافے نے خطے میں امریکی بالادستی کے لیے بہت بڑا چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی نئی فوجی اسٹریٹجی میں ساری توجہ چین کی فوجی اقدامات کے مقابلے میں مشرقی ایشیا میں اپنا وسر و رسوخ بڑھانے کے معاملے پر مرکوز ہے۔ اسی اسٹریٹجی کے تحت امریکہ بحر اقیانوس میں تعینات اپنے بحری بیڑوں میں کمی کر کے انہیں ایشیا اور بحر الکاہل میں تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ اس خطے میں اپنی فوجی بالادستی کو بھی مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔
جی ناظرین، یہ تھا ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے میں امریکہ کی نئی اسٹریٹجی کا جائزہ۔ اور اب ذکر کریں گے عالمی یوم القدس اور مسئلہ فلسطین کا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج دنیا بھر میں عالمی یوم القدس بڑے جوش و جذبے اور شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے، اور دنیا بھر کے عوام اور خاص طور پر مسلم اقوام اور بالعموم دنیا بھر کے حریت پسند اور آزاد منش انسان مسئلہ فلسطین کو اجاگر کرنے کے لیے اور خاص طور پر فلسطین کے مظلوم عوام سے اپنی حمایت کا اعلان کرنے کے لیے ریلیوں میں شرکت کرتے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان میں بھی یوم القدس پورے روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں مختلف علاقوں اور مختلف شہروں میں بڑی بڑی ریلیاں نکالی جاتی ہیں۔ ممتاز تجزیہ نگار اور عالم دین علامہ جاوید اکبر ساقی پاکستان اور ہندوستان میں عالمی یوم القدس کی اہمیت اور اس کی ریلیوں کے بارے میں کہتے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں جی کہ جو یوم القدس ہے، قبلہ اول کی آزادی جو ہے، وہ کسی ایک فرقے، کسی ایک گروہ، کسی ایک مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور بالخصوص برے صغیر پاک و ہند میں جب سے حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اس اجتماع کو یوم القدس کا نام دیا 34 برس قبل، اس وقت سے پاکستان میں تمام شیعہ سنی مسلمان، تمام دوبندی اہل حدیث مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں، وہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر اس اجتماع کا انعقاد کر کے پورے ملک کے اندر ریلیز نکال کر، سیمینارز کے ذریعے، جلوسوں کے ذریعے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سال بھی، آج بھی جو پاکستان میں جمعۃ الوداع کے دن پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ شریک ہیں، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، وہ ادارے، وہ کدھر گئے ہیں جو انسانی حقوق کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ قبلہ اول کسی ایک فرد کا، کسی مسلک کا، یا کسی ایک گروہ کا، یا کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ایمان کا مسئلہ ہے، جس پہ اسرائیل اور صہیونی طاقتیں جو ہیں وہ شیطان کا کردار ادا کرتے ہوئے قابض ہیں۔ تو آج اقوام متحدہ نے جو سفارشات پاس کی ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سفارشات پر بھی عمل کیا جائے، لیکن اس کی جو خاموشی ہے وہ معنی خیز ہے۔ تو آج ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ قبلہ اول کو آزاد کیا جائے اور ان سے چھٹکارا پایا جائے، جو صہیونی طاقتوں کے روپ میں اسرائیل اور امریکہ اپنے ناپاک عزائم کے لیے قبضہ کیے ہوئے ہیں، ان کے تسلط سے قبلہ اول کو آزاد کرایا جائے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ یوم القدس کو ٹارگٹ بنا کر، قبلہ اول کی اس تحریک کو ٹارگٹ بنا کر، جس طرح دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں وہ اس مشن کے لیے، اس کام کے لیے، قبلہ اول کی آزادی کے لیے متحد ہو کر امریکہ اور اس کے حواری اسرائیل کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، دنیا بھر کے مسلمان آج ان کے پاس موقع ہے کہ اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو ختم کر کے قبلہ اول کی خاطر جیسے متحد ہیں، آج دنیا بھر کے اندر ہمیں ان اسلام دشمن قوتوں کے خلاف متحد ہو کر کام کرنا ہے۔ اور آج میں نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر کے ساتھ ساتھ لاہور میں میں جس طرح میں نے اتحاد بین المسلمین کا مظاہرہ دیکھا ہے, میں نے تمام مقاتل فکر کی شرکت دیکھی ہے. آپ یقین فرمائیں کہ آج میں نے لاہور کی سرزمین پر یوم القدس کے اجتماع میں مجھے کوئی شیعہ نظر نہیں آیا, مجھے کوئی سنی نظر نہیں آیا, مجھے کوئی دوبندی والے حدیث نظر نہیں آیا. سب ایک ہی بات کرتے ہیں, وہ اسلام کی بات کرتے ہیں, وحدت کی بات کرتے ہیں. اور یہی حضرت آیت اللہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا پیغام تھا جس پر آج پوری امت مسلمہ کاربند ہو کر حقیقی معنوں پہ عمل پیرا ہو کر آج قبلہ اول کی آزادی کے لیے متحد ہے.
ناظرین, یوم القدس کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, لیکن یہاں پر ہم جائزہ لیں گے اسرائیل کے وزیر خزانہ کے بیان کا, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کو فلسطینیوں کو گرفتار کرنے کے بجائے ان کو وہیں پر قتل کر دینا چاہیے. سوال یہ ہے کہ ایک جانب اسرائیل اور فلسطین امن مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور امن مذاکرات دوبارہ سے زندہ کیے جا رہے ہیں, اور دوسری جانب اسرائیلی حکام اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں جس سے نسل پرستی کی بو آتی ہے. اس کے پس پردہ مقاصد کیا ہو سکتے ہیں, اسرائیل کی اصل ماہیت کیا ہے, اس حوالے سے ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے دیکھتے ہیں.
صہیونی حکومت کے وزیر خزانہ نے فلسطینیوں اور خاص طور سے فلسطینی قیدیوں کو قتل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اسرائیلی اخبار یدیوت اہارنوت نے بدھ کے روز اپنے اشاعت میں لکھا ہے کہ نفتالی بینٹ نے تجویز پیش کی ہے کہ مستقبل میں قیدیوں کے تبادلے کے عمل کو روکنے کے لیے اسرائیلی فوجی فلسطینیوں کو گرفتار کرنے کے بجائے انہیں فوری طور پر قتل کر دیا کریں. اس کا کہنا تھا کہ اب تک اس نے کئی عربوں کو قتل کیا ہے اور اس کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. فلسطینیوں کا قتل عام صہیونی حکومت کے لیے قابل فخر کارنامہ بن گیا ہے, جسے وہ انتخابات میں صہیونیوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور عموماً ان میں جو بھی شخص زیادہ سے زیادہ فلسطینیوں کا قاتل ہو اسے اتنے ہی زیادہ ووٹ ملتے ہیں. اس طرح کے معاملات ایک بار پھر اس حقیقت کو ثابت کرتے ہیں کہ مشرق وسطی میں جاری نام نہاد امن مذاکرات کا نتیجہ اس کے سوا کچھ اور برآمد نہیں ہوگا کہ اسرائیل پہلے سے زیادہ ڈٹائی کے ساتھ فلسطینیوں کو تہ تیغ کرتا رہے. صہیونی حکومت کے وزیر خزانہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل اور فلسطینی انتظامیہ کے درمیان نام نہاد امن مذاکرات کا عمل امریکی نگرانی میں بھرپور شروع ہو گیا ہے. دوسری جانب نام نہاد امن مذاکرات پھر سے شروع ہونے کے باوجود فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیوں اور نئی صہیونی بستیوں کی تعمیر کا کام بھی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے, جبکہ مذاکرات کے عمل میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور فلسطینی پناہ گزینوں کی ان کے گھروں کو واپسی سمیت بہت سے معاملات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کی جانب سے نام نہاد مشرق وسطی امن مذاکرات کے نئے دور میں فلسطینی قیدیوں اور پناہ گزینوں کے معاملے کو دبانے کا واضح مطلب اسرائیل کو اس بات کی کھلی چھوٹ دینا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اپنے مجرمانہ اقدام کا سلسلہ ایک بار پھر تیز کر دے. اسی لیے اسرائیل نے تمام فلسطینی قیدیوں کے معاملوں کو کھٹائی میں ڈالنے کی غرض سے اب قیدیوں کے قتل کرنے اور فلسطینیوں کی زیادہ سے زیادہ قتل عام کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر لیا ہے, اور اسرائیل کے وزیر خزانہ کے بیان پر اسی تناظر میں غور کیا جانا چاہیے. بہرحال اسرائیلی وزیر خزانہ کے بیان نے صہیونی حکام کے امن مخالف مجرمانہ اور نسل پرستانہ ماہیت کو پہلے سے کہیں زیادہ واضح کر دیا ہے. در حقیقت اسرائیلی حکام متعدد بار اور خاص طور سے نام نہاد مشرق وسطی امن مذاکرات کے اثر نو آغاز کے بعد اپنے نسل پرستانہ رجحانات اور فلسطینی عوام کے قتل عام کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں. اسرائیلی حکام کے نسل پرستانہ بیانات کو سامنے رکھ کر عالمی سطح پر اسرائیل حکومت کے ان کے گھنونے مقاصد اور منصوبوں کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے. در حقیقت اسرائیل اپنے مجرمانہ اقدامات اور پالیسیوں کے تحت فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور مختلف طریقوں سے اس پالیسی کو آگے بڑھا رہا ہے. یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب کسی صہیونی عہدیدار نے فلسطینیوں کی نابودی کا مطالبہ کیا, بلکہ اسرائیلی حکام کھل کر فلسطینیوں کے خلاف اپنے نسل پرستانہ نظریات کا پرچار کرتے رہتے ہیں. اسرائیل کے معدوم وزیر اعظم اسحاق رابین نے 1991 میں فلسطینیوں کو بحر روم میں غرق کرنے کی بات کہی تھی، جبکہ ایک اور اعلی عہدیدار لیبرمین فلسطینیوں کو بحر مردار میں غرق کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ اسرائیل کے ایک اور سابق وزیر اعظم مناخم بیگن فلسطینیوں کو ایسی مخلوق قرار دے چکے ہیں جن سے دنیا کو اپنی جان چھڑا لینا چاہیے۔ دوسری جانب اسرائیل کے مذہبی لیڈر خاخام عوادیہ یوسف نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ صہیونی حکومت کو چاہیے کہ اسلحے کے زور پر تمام فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے نابود کر دے۔ یہ ساری باتیں اور بیانات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسرائیل کسی بھی طور پر امن اور دوستی پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ وہ صرف اور صرف فلسطینیوں کی نابودی کی فکر میں ہے اور امن مذاکرات کو فلسطینیوں کا قتل عام جاری رکھنے کے لیے ایک موقع اور حربے کے طور پر استعمال کرتا چلا آیا ہے۔
اور ناظرین، اب ذکر کریں گے عالمی یوم القدس کے پیش منظر اور پس منظر کا، اور اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار جناب گلشن عباس نقوی صاحب، اور اس کے علاوہ نئی دہلی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عالمی امور کے ممتاز تجزیہ نگار جناب ظفر الاسلام خان صاحب۔ ہم ان دونوں مہمانوں کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب گلشن عباس نقوی صاحب سے۔ گلشن عباس نقوی صاحب، عالمی یوم القدس آج بھی بھرپور طریقے سے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اور جیسا کہ جو خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج ایران سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگ سڑکوں پر آئے اور انہوں نے فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اس کا، عالمی یوم القدس کا پس منظر کیا ہے، اس کو ذرا سا واضح کریں تو پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔
جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران میں جو اسلام آیا تھا وہ ایک مذہبی لیڈر حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں آیا تھا، اور ان کے جو بھی افکار و نظریات ہیں ان سب کا سر چشمہ جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ آزادی کا دین ہے، اسلام دین آزادی ہے۔ تو اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، جتنے بھی آپ کے افکار و نظریات ہیں، ان سب کا سلسلہ جو ہے وہ اسلام پر جا کر پہنچتا ہے۔ اور قدس شریف جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تو اس کا تعلق بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اب ایران میں جو انقلاب آیا ہے وہ صرف ایران کے لیے نہیں تھا، وہ امام خمینی کی تعلیمات صرف ایران سے مخصوص نہیں تھی، وہ انقلاب جو تھا اس کا تعلق صرف کسی خاص مکتبہ فکر سے نہیں تھا، صرف شیعہ مکتبہ فکر سے نہیں تھا، جیسا کہ بعض سامراجی طاقتوں کی جانب سے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو چونکہ اسلام، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آزادی کا دین ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن کریم نے فرمایا کہ یازا وانہم اسرہم والاغلال اللاتی کانت علیہم، پیغمبر اکرم کی ایک صفت یہ ہے کہ لوگوں کو وہ آزادی دلاتے ہیں، لوگوں کو بیڑیوں سے آزادی دلاتے ہیں، ہتھکڑیوں سے آزادی دلاتے ہیں، اور ہم خرافات اور جس قدر بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جن چیزوں نے بھی انسانیت کو جھکڑا ہوا ہے ان سب سے آزادی دلاتے ہیں۔ تو خود اسلام کی ذات میں آزادی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ امام خمینی نے سب سے پہلے ایران کے عوام کو سامراجی طاقتوں سے آزادی دلائی، ایرانی عوام کو امریکہ اور صہیونی حکومت جیسی طاقتوں سے اور شر پسند طاقتوں سے آزادی دلائی۔ انقلاب سے پہلے یہاں پر صہیونی حکومت کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا، یہاں پر اسرائیل کا سفارت خانہ موجود تھا، لیکن انقلاب کے فوراً بعد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل کا سفارت خانہ بند کر دیا اور یہاں پر فلسطین کا سفارت خانہ قائم کیا، اور اس کے فوراً بعد آپ نے اعلان کیا کہ ماہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہے اس کو عالمی یوم القدس کے طور پر منایا جائے، چونکہ قدس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے، یہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ البتہ یہ میں یہاں پر عرض کر دوں کہ عالمی سامراج کی کوشش یہ تھی کہ مسئلہ فلسطین کو اور قدس کو اسرائیل اور فلسطینیوں کے ایک داخلی اور ایک محدود مسئلے میں تبدیل کریں، لیکن حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو عالمی یوم القدس قرار دیا اور دنیا بھر کے مسلمانوں سے کہا کہ وہ قدس کی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، دنیا بھر کی حکومتوں سے کہا، مسلمان حکومتوں سے کہا کہ وہ دنیا یوم القدس جو ہے وہ منائیں اور قدس کی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ تو یہ 1979 کی بات ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر ہر سال عالمی یوم القدس منایا جاتا ہے اور ہر سال اس میں لوگوں کی زیادہ تعداد شرکت کرتی ہے۔ اس کا دائرہ جو ہے جو ایران سے شروع ہوا یہ بڑھتا پوری دنیا تک پھیل گیا ہے۔ پہلے بعض مکاتب اس میں شرکت کرتے تھے، اب جیسا کہ جناب جو جن کا انٹرویو نشر کیا گیا ہے
جاوید
اکبر ساقی صاحب نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ لاہور میں مختلف مکاتب فکر نے، حالانکہ پاکستان آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں عالمی سامراج کی طرف سے ایک بری طرح کی سازشوں میں ملجھا ہوا ہے اور مسلمانوں کو وہاں پر، تکفیریوں کو خاص طور پر اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے، ان کو مدد کی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ بھی صہیونی حکومت کی طرف سے پہنچتا ہے۔ خاص طور پر اس مواقع پر، اس دن کی مناسبت سے اگر آپ دیکھیں کہ صہیونی حکومت اور امریکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان سے ہی لرزہ بر اندام ہے، اور جیسے جیسے یہ دن قریب آتا جاتا ہے تو آپ یقین جانے کہ اسرائیل اور امریکہ اور دوسری جو سامراجی طاقتیں ہیں ان پر ایک خوف و وحشت طاری ہو جاتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے حزب اللہ لبنان جو کہ اسرائیل کی سب سے مخالف بڑی تنظیم ہے اور فلسطینیوں کی اور قدس کی سب سے بڑی حامی تنظیم ہے، سب سے بڑی استقامت جس نے دکھائی ہے، اس کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا ہے یورپی یونین نے، تو یہ بھی صہیونی حکومت کی ایک سازش ہے۔
جی گلشن صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، اس وقت چلتے ہیں ہم نئی دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں جناب ظفر الاسلام خان صاحب۔ ظفر الاسلام خان صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
ظفر الاسلام خان صاحب، بات ہے عالمی یوم القدس کی اور مسئلہ فلسطین کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک ایسے وقت میں جب مسئلہ فلسطین کو سرد خانے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس کو ایک عرب اور اسرائیل کانفلیکٹ اور اسرائیل فلسطینی کانفلیکٹ بنا کر اس کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، آپ نے اپنے دور اندیشانہ اقدام کے ذریعے سے اس کو ایک عالمی مسئلہ بنایا اور عالم اسلام کے مسئلے میں تبدیل کر دیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا عالم اسلام بڑے جوش و جذبے کے ساتھ مسئلہ فلسطین اور فلسطینی عوام کی حمایت میں آج سراپا احتجاج ہے۔ آپ کے خیال میں موجودہ حالات میں جب مصر اور تیونس جیسے ممالک میں جہاں پر انقلابات آئے ہیں اور عالم اسلام میں ایک بیداری کی تحریک چل رہی ہے، عالمی یوم القدس کی اہمیت کس حد تک زیادہ ہو گئی ہے؟
یہ عالمی یوم القدس کی اہمیت وہی ہے آج بھی جو کہ اس وقت تھی جب کہ امام خمینی نے 1969 میں اس کا یوم قدس کا، عالمی یوم قدس کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت بھی بیت المقدس غلام تھا یا ایک بیڑیوں میں تھا، اور آج بھی وہ بیڑیوں میں ہے، بلکہ آج 46 سال گزر چکے ہیں، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج تقریباً اس کا نقشہ بدل چکا ہے۔ آج وہاں پر 26 اسرائیلی نو آبادیات وہاں پر بن چکے ہیں بیت المقدس کے اندر۔ آج بیت المقدس کے اندر فلسطینی دھیرے دھیرے اقلیت ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ اس وقت بھی وہ اکثریت ہیں، لیکن اسرائیل کا یہ پلان ہے کہ دھیرے دھیرے ان کو 12% بنا دیا جائے، جس کے لیے وہ ان کی زمینوں پہ قبضہ کرتی ہے، جس کے لیے وہ ان کے گھروں پہ قبضہ کرتی ہے، جس کے ذریعے جو غائب لوگ ہیں ان کی زمینوں کو قبضہ کرتی ہے، اس کے لیے وہ مسلم اوقاف پر قبضہ کرتی ہے، اس کے لیے وہ وہاں سے مستقل لوگوں کو نکالتی رہتی ہے کسی نہ کسی بہانے سے۔ جب 1967 میں قبضہ کیا تھا اس وقت 15,000 لوگ 1,00,000 نکالے گئے تھے، اور اس کے علاوہ وہ سارے لوگ جو کہ بیت المقدس کے رہنے والے تھے لیکن اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، جس وقت انہوں نے جون 1967 میں قبضہ کیا ہے بیت المقدس پر، ان سب لوگوں کا آنا منع کر دیا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا कि अगर कोई भी बैतुल मकदस का रहने वाला यहां से बाहर जाकर के एक साल बाहर रहेगा तो वो भी दोबारा वापस नहीं आ सकता, जबकि यहूदियों के लिए रास्ते खुले हैं और वो अगर दूसरे मुल्क की शहरियत भी ले लें तब भी वो बैतुल मकदस में वापस आ सकते हैं। तो ये एक ऐसे हालात हैं जो कि उस वक्त इमाम खुमैनी की बसीरत ने देख लिया था कि बैतुल मकदस का मसला इतनी आसानी से हल नहीं होगा, बल्कि इसको हल करने के लिए बहुत काफी जद्दोजहद और बहुत बड़ा जिहाद करना पड़ेगा। और उस वक्त के हालात यही थे कि मुसलमानों में या अरबों में या फिलिस्तीनियों में ये हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा जिहाद कर सकें, और आज भी यही नजर आ रहा है कि उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है। और उसके बाद ही इमाम खुमैनी ने जो बहुत पहले इस बात का इस नारा लगाया था, और उसके बाद हमने देखा कि ओस्लो आया और ओस्लो के तहत ये धोखा दिया गया कि 5 साल के अंदर मसला हल हो जाएगा, और ओस्लो के आने के बाद अब 20 साल हो चुका है तब भी मसला नहीं हुआ है, और अब फिर ये दोबारा शोबदाबाजी शुरू हुई है कि उनके मुबाहसात दोबारा शुरू हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि 9 महीने में मसला हल कर देंगे, जबकि ये बहुत आराम के साथ कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, इसलिए कि जो रास्ता है वो जिहाद का रास्ता है, वो रास्ता है जो कि हमास और हिजबुल्लाह ने दिखाया है, वो रास्ता नहीं है जो कि अबू माजिन ने या महमूद अब्बास ने दिखाया है, यानी इसराइल की हर बात को मानना, इसराइल के साथ ऐसे मुआहदे करना जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन उसके बावजूद चूंकि कुछ इमदादात उनको अमरीका और मगरबी यूरोप से आती हैं इसलिए उसके लिए उन्होंने जलील होकर के अपने सारे हकूक बेच दिए हैं, और अब जो दोबारा जो इनकी मुबाहसात शुरू हुई हैं उसके अंदर खुद लिवनी जो कि इसराइल की तरफ से जो निगोशिएटर है उसने कहा है कि बैतुल मकदस की तो बात ही नहीं होगी। ये ओस्लो जो शुरू हुआ था वो इतना गलत हुआ था कि उसके अंदर जो बुनियादी मसाइल थे, मसलन बैतुल मकदस का मसला है, जो उसमें रिफ्यूजीज का मसला है, उसमें बॉर्डर्स का मसला है, ये सब मसाइल को टच ही नहीं किया गया था, बल्कि उसके 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 उन सब के बावजूद उस सब उनके बगैर एक एक बिला वजह की एक म्यूनिसपैलिटी किस्म की एक चीज बना दी गई जिससे के कुछ लोग 200-300 आदमी हैं जो कि लुत्फ उठा रहे हैं, जबकि बाकायदा जो फलस्तीनी कौम है चाहे वो वेस्ट बैंक में हो, चाहे वो गजा में हो, चाहे उसके बाहर दूसरी जगहों पर हो, हर जगह वो सिर्फ मजलूमियत के शिकार है। और ये चीज हजरत इमाम खुमैनी ने उसी वक्त देख ली थी और उन्होंने हमको याद दिलाया कि हम इस चीज को भूलें ना कि ये हमारे हाथ में, हमारे मुंह के ऊपर, हमारे सर के ऊपर, हमारी गर्दनों में ये कर्जा है जो कि हमको अदा करना है। अगर हम ये अदा नहीं करेंगे तो हम मुसलमान नहीं होंगे, हम इंसान नहीं होंगे, हम अपने हकूक के लिए जद्दोजहद करने वाले नहीं होंगे। तो बहरहाल कम से कम इतना तो है कि उस नारे की वजह से जो हजरत इमाम खुमैनी ने लगाया था आज भी हम याद करते हैं कि ये मसला अभी बाकी है और इस मसले को भी हमको हल करना है।
जफरुल इस्लाम खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलशन साहब, हमारे पास 1.5 मिनट का वक्त बाकी है, इस 1.5 मिनट के अंदर मैं ये जानना चाहूंगा कि आलम इस्लाम जिस तरह से आमादा नजर आता है और वो फलस्तीनी आवाम की हिमायत में कम से कम साल में एक दिन ही सही वो भरपूर तरीके से आकर अपने जज्बात और एहसास का इजहार करता है, तो ये फलस्तीन की तहरीक मुजाहमत के हौसले बुलंद करने में कितना मुआवन है?
उसके सिलसिले में ये बहुत ज़्यादा मुआविन है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सन 2010 में पाकिस्तान के शहर क्वेटा में इसी सिलसिले का एक जुलूस निकाला गया था, तो उसमें जो इसराइली बास एजेंटों ने वहां जाकर खुद कुछ हमला कर दिया जिसमें बहुत से अफराद जो थे मुजाहिरीन शहीद हुए थे और बहुत सारे जख्मी हुए थे। उसके बाद खुद फलस्तीन वालों ने कहा था कि ये शहदा जो हैं ये बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के शहदा हैं, तो ये खुद चीज़ जो है ये हौसला देती है, मुजाहिदीन को हौसला देती है और दूसरे लोगों को हौसला देती है। आप देखें कि अगरचे इतना बड़ा वाक़या पाकिस्तान में पेश आया और 10वीं और 20वीं अफराद इसी रास्ते में कुद्स की आज़ादी के रास्ते में शहीद हुए, हत्ता उनमें बच्चे भी थे और मुख्तलिफ मकातिब के मकातिब फिक्र के लोग थे, अहले तशय्यु थे, उसमें अहले सुन्नत थे, तो खुद ये चीज़ जो है ये मुझे बनती है कि उसके बाद के जो हैं अफराद वो उठें, उनका आलम लेकर उठें, और अफराद ने वाकई ये साबित कर दिखाया कि उसके बाद जब भी यौमुल कुद्स के जुलूस होते हैं तो उनमें ज़्यादा तादाद में अफराद शरीक होते हैं। پاکستان میں زیادہ تعداد میں افراد شریک ہوتے ہیں، دوسری دنیا میں زیادہ تعداد میں افراد شریک ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے اور آزادی قدس کی جو تحریک ہے اس کو تقویت ملتی ہے.
گلشن عباس نقوی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہیں پر ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان عظیم سزواری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.